أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد
صلى الله عليه وسلم،
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
قرآن مجید کے کسی طالب علم کے لیے اگر اس کے اندر طالب علمی کا صحیح ذوق ہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کسی آیت سے سرسری طور پہ گزر جائے، اس لیے کہ یہ کلام ایسا ہے کہ جو قلب کو اور ذہن کو جذب کر لیتا ہے. میں نے بار بار عرض کیا ہے آپ حضرات کے سامنے کہ قرآن مجید زندہ معجزہ ہے. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ صرف باقی ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ اس کی آیتیں سانس لیتی ہوئی زندہ وجودات ہیں. یہ خود زندہ ہیں اور یہ زندگی عطا کرتی ہیں، زندگی بخشتی ہیں، یہ دوا ہے، یہ شفا ہے. قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات پہ قرآن کی توصیف اس عنوان سے کی گئی ہے کہ قرآن شفا ہے. سورہ مبارکہ بنی اسرائیل میں بھی ہے، سورہ اسراء میں، کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. قرآن شفا ہے، ایک سے زائد مقام پہ کہا گیا. خود قرآن میں اور قرآن کے علاوہ حدیث شریف نبوی میں، احادیث ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں اسے شفا کہا گیا. اور یہ شفا جسمانی بھی ہے، شفا روحانی بھی ہے. عمدتاً اصلاً اولاً بنیادی طور پر یہ شفا روح ہے، روح کے امراض کو دور کرتا ہے. جسم اس کا تابع ہے، جسم کے بھی امراض کو دور کرتا ہے. ضمناً اسی طرح بات آ گئی ہے تو عرض کر رہا ہوں کہ معصوم سے روایت ہے، معصوم سے یہ نسخہ پہنچا ہے کہ اگر انسان 7 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کرے، 7 مرتبہ اول و آخر صلوات، ظاہر ہے کہ وہ تو جزء لا ينفک ہے، 7 مرتبہ سورہ مبارکہ حمد کی کوئی تلاوت کر کے اور دعا کرے کہ پروردگار میرے اندر جو روحانی بیماریاں ہوں، جو جسمانی بیماریاں ہوں، شرک، کفر، حسد، کینہ، بغض، طیش، غضب، شہوت، جو کچھ ہے اسے دور فرما، ہمارے جسم کے امراض کو بھی دور فرما. یہ معجزہ انسان دیکھے گا کہ اس کے ذہن میں، اس کے ضمیر میں، اس کے نفس میں، اس کی روح میں کس طرح انقلاب برپا ہوگا، صحت کاملہ ملے گی، شفا روحانی ملے گی. یہ قرآن شفا ہے. شفا روحانی اور شفا ذہنی کے معنی یہ ہیں کہ جو اخلاقی برائیاں ہیں وہ تو دور ہوں گی ہی، جو فکری الجھنیں ہیں وہ بھی دور ہوں گی. فکری الجھنیں کیسے دور ہوں گی؟ جو پرابلمس ہیں، جو کوشچنس ہیں، جو سوالات ہیں، جو برننگ ایشوز ہیں، جو فکر ہے انسانی کو، فلسفیانہ اعتبار سے، حکیمانہ اعتبار سے یا نفسیاتی اعتبار سے پریشان کرتے ہیں، یہ بھی دور ہوں گے، یہ حل ہوں گے. ان مسائل کے حل کرنے کا ایک تکوینی ذریعہ اور نظام یہ ہے کہ اس نے امتحان کا نظام بھی رکھا ہے. امتحان، دو تین روز سے یہ گفتگو ہو رہی کہ امتحان کا نظام کیوں ہے، امتحان کیوں واجب ہے، امتحان کیوں لازم ہے. اس پورے نظام ہستی میں آپ دیکھیں، اس نظام ہستی میں، انسان کی فطرت میں آزمانے اور پرکھنے کی صفت موجود ہے. انسان کی فطرت میں ہر چیز کو آزماتا ہے، پرکھتا ہے، کسوٹی پہ کستا ہے. یہ فطرت انسانی آئینہ مشیت ربانی ہے. آپ اپنی فطرت کو کیا سمجھتے ہیں؟ اگر یہ فطرت فطرت سلیمہ ہے، اگر یہ فطرت بگڑ نہیں گئی ہے، اگر یہ فطرت فطرت اولیہ پر ہے، فطرت سلیمہ ہے، اگر مسخ نہیں ہو گیا ہے انسان کا داخلی وجود، اگر اپنی اصلی حالت پر باقی ہے، تو فطرت انسانی پر تب مشیت ربانی ہے. یہ معمولی مسئلہ نہیں. فطرت میں اگر یہ ہے کہ آزمایا جائے، اس کا مطلب مشیت میں یہ ہے کہ آزمایا جائے. اور مختلف عنوان سے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ارشاد گرامی کی روشنی میں نے عرض کیا تھا کہ ایک فائدہ امتحانات کا، یہ امتحان الہی کا، اس نظام تکوینی میں جو امتحان رکھا گیا اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کے دل سے تکبر نکل جاتا ہے، غرور و تکبر. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا نفس بندگی کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم کے دروازے کھل جاتے ہیں. اس کو اور مثالوں سے اور تفصیل سے دیکھیں. اللہ سبحانہ، دوسری جو آیت ہے سورہ مبارک عنکبوت کی، پہلی آیت سے جڑی ہوئی اور پہلی آیت کی تفسیر کرتی ہے اور پہلی آیت کے مضمون کو آگے بڑھاتی ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، یہ گمان کر رکھا ہے، یہ گمان ہے لوگوں کو کہ وہ اتنا کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، انہیں آزمایا نہیں جائے گا، جب کہ ہم نے ان سے پہلے کے لوگوں کو بھی آزمایا. اور پہلے کے لوگوں کو آزمایا، یہ ماضی کی داستان ہے، اور حال و مستقبل کی داستان یہ ہے کہ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، جو لوگ سچ بولنے والے ہیں اور جو لوگ جھوٹے ہیں، ان دونوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور پرکھے گا. جو سچ بولنے والے ہیں انہیں بھی پرکھے گا، جو جھوٹے ہیں انہیں بھی پرکھے گا. اب ذرا معما حل کیجئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو علم ہے ہر چیز کا، یہ تو پہلے سے معلوم ہے. جب اللہ کے اولیاء اتنا علم رکھتے ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کسی دن عرض کیا تھا کہ مشہور یہی ہے کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی نے سلونی نہیں کہا. لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سلونی کہا، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سلونی کہا، اور ان 14 معصومین میں سے ہر ایک صاحب منبر سلونی تھا، چاہے اس نے کہا ہو یا نہ کہا ہو. چنانچہ وہ روایت جس میں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ منبر پہ فرمایا کہ پوچھو مجھ سے، پوچھو جو چاہو پوچھو، میں تمہاری نسلوں سے بھی واقف ہوں. اللہ اکبر. ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میرے بارے میں بتائیے، تو آپ نے فرمایا بیٹھ جا ورنہ اگر بتا دوں گا تو رسوا ہو جائے گا. کسی کو بتایا کہ فلاں چل تیرا باپ فلاں نہیں فلاں ہے. دو ایک سوالات ہیں، وہ آپ جانتے ہیں میرا مزاج کہ میں روایات کو تفصیل سے عرض نہیں کرتا، اشارہ کر دیتا ہوں. جو طالب مان علم ہیں وہ جائیں تحقیق کریں، جستجو کریں، البتہ حوالہ دیتا ہوں اطمینان و جستجو کے بعد. تو حضور نے سلونی فرمایا اور حضور نے سوال کرنے والوں کا جواب بھی دیا. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ایک نہیں بلکہ 14 مرتبہ اپنی حیات طیبہ میں سلونی سلونی فرمایا. آپ سمجھتے ہیں ایک بار فرمایا صرف، 14 مرتبہ. بعض روایت میں 7 مرتبہ مدینہ میں اور 7 مرتبہ کوفہ میں. لیکن یہاں پر ایک نقطہ یہ بھی ہے، بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ جتنی بار بھی سلونی فرمایا ہے بعد وصال پیغمبر، حیات پیغمبر میں، اسے کہتے ہیں حفظ مراتب، اسے کہتے ہیں حفظ مراتب. حضور موجود ہے، مدینہ علم موجود ہے، حضور کی موجودگی میں حضرت فرمائیں گے کہ مجھ سے پوچھو، رسول کہیں کہ ان سے پوچھو وہ الگ بات ہے، وہ ان کے رہتے ہوئے نہیں کہیں گے کہ مجھ سے پوچھو. یہ حفظ مراتب ہے. لیکن جب فرمایا پوچھو تو پھر جس نے جو پوچھا جواب بھی دیا، تفصیل سے موجود ہیں یہ چیزیں. ایک آدھ روایت لوگوں کو یاد ہو گئی ہے اور سن سن کے اب تو کتاب تو اٹھا کر مطالعہ کیا نہیں جاتا ہے. کسی نے پڑھی تھی کوئی روایت 100 برس پہلے، ان سے کسی نے سنی، اس کے بعد ان سے کسی نے سنی، اور اس کے بعد ان سے کسی نے سنی، اور وہ سنی ہوئی روایتیں دہرائی جا رہی ہیں. اب الفاظ میں فرق، تعبیرات میں فرق، توجیہات میں فرق، نکات میں فرق، وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اصل متن سے بات کتنی دور چلی گئی اس کا کسی کو احساس نہیں. ان بہرحال یہ مشہور ہے کہ آپ نے ایک بار فرمایا سلونی، اور کسی نے اٹھ کے پوچھا کہ میرے سر کے بال کتنے ہیں، یہی ہے نا؟ نہیں، اور بہت سے سوال ہوئے، سینکڑوں سوال کرنے والوں نے سوال کیا ہے، اور ہر سوال کا حضرت نے جواب دیا ہے. اس میں اہم سوال بھی ہیں، معمولی سوال بھی ہیں، اس میں فکری فلسفیانہ سوالات بھی ہیں، فقہی سوالات بھی ہیں، تاریخی سوالات بھی ہیں، اخلاقی سوالات بھی ہیں. بہت سے سوالات ہیں جو حضرت سے کیے گئے اور حضرت نے اس کا جواب دیا. پروردگار جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارے دوست ہیں حضرت علامہ سید صادق شیرازی، سید صادق موسوی شیرازی، جنہوں نے نہج البلاغہ کا تکملہ شائع فرمایا ہے، تمام نہج البلاغہ. اس میں انہوں نے ان تمام روایات کو ایک جلد میں جمع کر دیا ہے. جو سوالات جب حضرت نے کہا سلونی سلونی، اس کے بعد جو جواب وہ جواب دیا. خیر، اس میں علمی سوالات بھی ہیں، سائنسی سوالات بھی ہیں، فلسفیانہ سوالات بھی ہیں، دینی ہیں، اخلاقی ہیں، معاشرتی ہیں، سب ہر طرح کے سوالات. مشہور روایت جو آپ حضرات سنتے رہتے ہیں کہ میدان جنگ میں بھی امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام جب شمشیر زنی فرماتے تھے میدان جہاد میں، اس وقت شمشیر زنی کرتے ہوئے بھی آپ لحاظ فرماتے تھے کہ کس کی نسل میں مومن پیدا ہونے والا ہے، اور اگر کوئی مومن پیدا ہونے والا ہوتا تھا تو اسے رہا فرما دیتے تھے. یہ علم کا مظہر, جب یہ علم اولیاء اللہ سے, نبی سے, امام سے, ولی سے ظاہر ہو رہا ہے, تو خود اللہ کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ کو علم, صالح کا بھی علم ہے, طالح کا بھی علم ہے, نیکوکار کا بھی علم ہے, بدکار کا بھی علم ہے, قیام قیامت تک ہر چیز کا علم ہے. یہ مخلوق ہے, کائنات مخلوق ہے اس کی, وہ خالق ہے. خالق کو اپنی مخلوقات کی سرشت کا علم ہے, نہاد کا علم ہے, طبیعت کا علم ہے. کون کیا کرے گا معلوم ہے. جب کون کیا کرے گا معلوم ہے, علم ہے, علم ذاتی کے طور پر, تو پھر اس عبارت کے کیا معنی ہے, اس لفظ کے معنی کیا ہے؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ, بس اللہ ضرور معلوم کرے گا. کس سے معلوم کرے گا, کیوں معلوم کرے گا, کیسے معلوم کرے گا؟ علماء عرفان و کلام نے یہاں پہ علم ذاتی اور علم فعلی کا فرق واضح کیا. اس دقیق علمی اور الجھی ہوئی, نسبتاً الجھی ہوئی بحث کو میں آج یہاں پر چھیڑ نہیں سکتا, نہ دامن وقت میں گنجائش ہے, نہ آپ حضرات میں تحمل ہے, معاف فرمائیے گا یہ جملہ کہہ رہا ہوں, چونکہ آپ اس میدان کے نہیں ہیں. اس لیے میں ایک دوسری جہت سے عرض کر رہا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے آزمائش کا, امتحان کا, کیوں رکھا ہے؟ اور یہ اعلان فرمایا کہ میں ضرور معلوم کروں گا. معلوم کرنے کی تعبیر یہ کیجیے کہ یعنی میں ضرور پرکھوں گا, میں ضرور کسوٹی پر کسوں گا. سوال پھر بھی قائم رہے گا کہ پرکھنے کی ضرورت کیا ہے, کسوٹی پہ کسنے کی ضرورت آپ کو کیا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے؟ اب بے شک اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یقین میں اضافہ تھوڑی ہو جائے گا پرکھنے کے بعد. جب علی کہتے ہیں کہ پردے ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا, تو اس علی اعلیٰ, اس علی عظیم, اس خالق امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے علم میں کیا اضافہ ہونے والا ہے؟ واضح ہے, یہ امیر المومنین فرما رہے ہیں, علی عبد خدا, بندہ خدا فرما رہے ہیں کہ لو کشف الغطاء لما ازددت یقینا, اگر پردے ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہونے والا ہے, خالق علی ابن ابی طالب. مسئلہ یہاں پر ان مثالوں سے واضح ہوگا. میں نے کیا عرض کیا تھا ابھی شروع میں کہ فطرت انسانی پرتو مشیت الہی ہے. یہ بتائیے, انسانوں نے جو تمدنی نظام ڈیولپ کیا ہے, اس میں مجرمین پکڑے جاتے ہیں, ملزمین پکڑے جاتے ہیں, عدالتوں میں آتے ہیں, پھر ٹرائل پر کیس چلتا ہے. اس کی کیا ضرورت ہے؟ ادھر کے گواہ آ رہے ہیں, ادھر کے گواہ آ رہے ہیں. یہ کیس کوشش جج کی کیا ہوتی ہے, قاضی کی کوشش کیا ہوتی ہے؟ قاضی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مجرم کو آخری سزا سنائی تب جائے جب مجرم خود اپنے جرم کا اعتراف کر لے. جج کی کوشش یہ ہوتی ہے. اسی مرحلے میں بہت سے وہ چھوٹ بھی جاتے ہیں کہ جنہیں غلط طور پر الزام لگا کر گرفتار کر لیا جاتا ہے بلا میں. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں بے گناہ مسلمانوں کو گرفتار کر لیا گیا, کہا گیا انہوں نے بم بلاسٹ کیا, انہوں نے یہ ایکٹیویٹی کی ہے, انہوں نے وہ ایکٹیویٹی کی ہے, گرفتار کر لیا گیا. نہ صرف یہ کہ گرفتار کیا گیا بلکہ ان سے جعلی بیانات بھی منسوب کر دیے گئے, بلکہ بیانات لیے گئے, بیانات پہ ان کے دستخط کرا لیے گئے. اب جب موقع ملا اس شخص کو قاضی کے سامنے, جج کے سامنے بیان دینے کا, تو اس نے کہا کہ یہ دستخط بھی مجھ سے زبردستی لینے کی کوشش کی گئی, یہ بیان بھی غلط ہے, جعلی ہے, میں نے یہ جرم نہیں کیا. ٹھیک ہے, ان بیانات پر بھی ظاہر تحقیق ہوتی ہے, تنقیح ہوتی ہے, سوالات قائم ہوتے ہیں, اس کے بعد جج ایک نتیجے تک پہنچتا ہے. یہ سب حصہ ہے اس نظریہ و نظام عدل کا جو خود فطرت انسانی نے قائم کیا ہے. کس لیے قائم کیا ہے؟ یہ نظریہ اور یہ نظام آزمائش اور امتحان اور ٹرائل کا، یہ کس لیے، تجربے کا نظریہ اور نظام کس لیے؟ تاکہ مجرم خود اپنے جرم کا اعتراف کر لے. اس نظریے کو دوسرے مرحلے پہ لے آئیں، آپ عدالت اور جرم کی بحث نہ کریں، انتظام کی بحث کریں. کوئی ادارہ آپ چلا رہے ہیں، وہاں آپ کو کسی کو مینیجر رکھنا ہے، مینجمنٹ کے کورسز وہ پڑھتا ہے، اس کے بعد اسے ایک تجربے کا موقع دیا جاتا ہے، یا پوچھتے ہیں آپ کہ آپ نے تجربہ بھی کچھ کیا ہے یا نہیں کیا ہے. یہ بار بار تجربے کا مسئلہ کیوں درمیان میں آتا ہے؟ کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان یا کوئی فرد اپنے بارے میں خوش فہمی کے بنا پر یہ سوچتا ہے کہ میں اس منصب کے لائق ہوں، مگر وہ ہوتا نہیں ہے. اب اس معصوم کو کیسے یہ باور کرایا جائے کہ تم اس منصب کے لائق نہیں ہو؟ ایک شخص آیا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں اس منصب کے لائق ہوں. آپ کیسے کہہ دیں گے کہ آپ اس منصب کے لائق نہیں ہیں؟ دل توڑ دیں گے اس کا؟ یا آپ تحکم سے کام لیں گے، آپ کہیں گے میں نے کہہ دیا نا بس آپ اس کے لائق نہیں ہیں، اگرچہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مگر یہ صحیح بات کہنے سے پہلے بھی آپ چاہیں گے کہ کم سے کم اس کی ذات پر اس کی اپنی حقیقت منکشف ہو جائے. اس کی مثال ہمیں دنیا میں نہیں، ملائے اعلیٰ میں ملتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آدم کی صلاحیت کا بھی علم تھا، فرشتوں کی بھی صلاحیت کا علم تھا. خالق ہے، فرشتوں کا بھی خالق ہے، آدم کا بھی خالق ہے. آدم کو اپنی خلافت کے لیے منتخب کیا تھا، اعلان کیا تھا میں خلیفہ بنانے والا ہوں. فرشتوں کو یہ گمان تھا کہ وہ خلافت الہیہ کے زیادہ مستحق ہیں اور آدم سے برتر ہیں. اللہ بغیر کسی آزمائش کے بھی کہہ دیتا کہ فرشتوں یہ گمان باطل ہے، تمہارا غلط ہے، خوشگمانی میں ہو، آدم ہی مستحق ہے اور بس. آخری بات، فرشتے سر بسر تسلیم ہو جاتے یا نہیں؟ فرشتے تھے، فرشتے تھے. اس کے باوجود پروردگار عالم نے ایک چھوٹا سا امتحان رکھا، آدم کو علم دیا اور اس کے بعد فرشتوں کے سامنے سوال رکھا اور آدم سے کہا، فرشتوں سے کہا کہ ان سوالات کا جواب دیں. فرشتے سوالات کا جواب نہیں دے سکے. قرآنی واقعہ ہے، سورہ بقرہ میں موجود ہے، متعدد بار قرآن مجید نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا. یہاں تک کہ فرشتوں نے خود اعتراف کر لیا کہ پروردگار تیری ذات پاک و پاکیزہ ہے، منزہ ہے، تو جو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے. اور پھر پروردگار نے کہا ہاں ہم جو جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے. آدم کے استحقاق کو ثابت کیا، فرشتوں کے عدم استحقاق کو ثابت کیا، ایک آزمائش کے ذریعے سے، امتحان کے ذریعے سے. وہ بھی ایک امتحان تھا. اس کے معنی یہ ہے کہ نظام تشریع میں یا نظام تکوین میں اگر امتحان رکھا گیا ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کے علم میں اضافہ ہوگا، بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ خود افراد بشر یا مخلوقات جو ہیں وہ اپنی حقیقت ان پر منکشف ہو جائے کہ ہم کس چیز کے اہل ہیں، کس چیز کے لائق ہیں، کس چیز کے مستحق ہیں، کس شے کا استحقاق رکھتے ہیں، کس شے کا استحقاق نہیں رکھتے. توجہ ہے آپ کی. اس لیے کوئی بھی نظام الہی میں جو حکمتیں ہیں وہ بے سبب نہیں ہیں. کبھی حرف شکایت زبان پہ نہ آئے اگر آزمائشیں سامنے آ جائیں، جو عام طور پر ہمارا حال ہے، جو عام طور پر ہمارا حال ہے کہ ہم گلہ کرتے ہیں اور شکوہ کرتے ہیں. نہیں، گلہ شکوہ نہ کیجئے، ان حقائق کو سمجھیے. امتحان کیوں رکھا گیا، آزمائش کیوں رکھی گئی، بے پناہ حکمتیں. میں تو ایک ایک جہت کی طرف ایک ایک دن اشارہ کر پا رہا ہوں، وہ بھی مکمل طور پر نہیں. آیتوں کا سلسلہ اس سے آگے بڑھتا ہے. اب یہ جو دو آیتیں ہیں یہ عجیب و غریب انداز کی ہیں. من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وهو السمیع العلیم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. کیا یہ دونوں آیتوں کا ربط پہلی دونوں آیتوں سے نہیں ہے؟ مجھے اس وقت نام یاد نہیں آ رہا ہے لیکن کسی مغربی مفکر نے اور ادیب نے غالباً کارلائل نے قرآن مجید کے تعلق سے کوئی اچھی رائے نہیں دی ہے، غالباً اسی نے، اور کہا کہ یہ منتشر جملوں کا مجموعہ ہے، ایک جملے کا دوسرے جملے سے کوئی ربط نہیں ہے. قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت اس کے نظم و نظام پر ایک سخت تنقید کی ہے اس نے، اور وہ تنہا نہیں ہے، بہت سے جو غیر مسلم ہیں انہیں قرآن مجید پہ کیا یقین و اعتماد ہے. اور افسوس یہ ہے کہ اب بعض مسلم بھی ایسے پیدا ہو رہے ہیں جو قرآن مجید کی فصاحت پہ، اس کی بلاغت پہ، اس کے معجزہ ہونے پر، اس کی معنویت پہ اعتراضات کر رہے ہیں. قرآن مجید کے مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ایسے ابھر رہے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ جس قدر آپ ڈوبیں گے قرآن مجید میں، اس قدر آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر لفظ دوسرے لفظ سے مربوط ہے، ہر آیت دوسرے آیت سے مربوط ہے، ہر سورہ اپنے گزشتہ اور آئندہ سوروں سے مربوط ہے. ایک حیرت انگیز نظام ہے اس میں. یہ جو آیت آئی، عظیم الشان آیت، من کان یرجو لقاء اللہ، من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت. لقاء رب کی بات شروع ہو گئی. وہ جو آرزو رکھتا ہے اللہ سے ملنے کی، اللہ سے ملاقات کی، لقاء اللہ کی جو آرزو رکھتے ہیں، جو امید رکھتے ہیں، لقاء حق کی آرزو، اللہ کی آرزو، اللہ اکبر، اللہ سے ملنے کی آرزو، یہ کیا کسی معمولی بشر میں ہوگی، معمولی انسان میں ہوگی؟ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ پورا نظام جو آزمائش اور امتحان کا قائم کیا گیا ہے، یہ سب کے لیے تو ہے لیکن بطور خاص ان اولو العزم مؤمنین کے لیے ہے جن کی ہمتیں بہت بلند ہیں، حوصلے بہت بلند ہیں. ایمان اور بے حوصلگی جمع نہیں ہو سکتی. ایمان کے ساتھ ہمت کی بلندی شرط ہے، ایمان کے ساتھ حوصلے کی بلندی شرط ہے. کم ہمت اور بے حوصلہ شخص اچھا مومن نہیں ہو سکتا. معاف کیجیے گا، نوٹ کر لیجیے گا لے جا کے، آج جا کے اپنی ڈائری میں، اور پھر اپنا جائزہ لیجیے گا. اولو العزمی کتنی ہے آپ میں؟ آپ کے ارادے کتنے مضبوط ہیں؟ آپ کی ہمت کتنی بلند ہے؟ آپ میں حوصلہ کتنا ہے؟ اولو العزمی کتنی ہے؟ جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی کمال ایمان کے درجوں تک نہیں پہنچ سکتے. خواب است و خیال است و محال است و جنون. ایمان کے معنی ہی یہ ہیں، با ایمان ہونا یعنی اولو العزم ہونا. اور عزم بھی کس کا؟ دنیا تسخیر کر لینے کا عزم نہیں، آخرت تسخیر کر لینے کا عزم نہیں، اللہ کو اپنا لینے کا عزم. اللہ اکبر، اس سے کم کا سودا نہ ہو نظر میں. بس ہم نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، سبحان اللہ کر لیا، اور برا نہ مانیے گا، سبحان اللہ بھی کس مری ہوئی آواز سے کیا ہے. کیوں کیا ہے یہ؟ یہ نہیں کہ میں، اس لیے کہ یہ معانی پوری طرح واضح ہیں نہیں سامنے. یہ تصورات، یہ معانی، یہ نظریات، اللہ کو اپنا لینے کے کیا معنی ہے؟ لقاء اللہ کے معنی کیا ہے؟ لقاء رب کی لذت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ بحثیں ہوتی نہیں ہیں نا ہمارے درمیان. ہوتی ہیں؟ یہ مسائل چھیڑے جاتے ہیں؟ نہیں ہوتے. اب نہیں ہوتے, جب نہیں ہوتے تو یہ ذوق بیدار کہاں سے ہوگا؟ لقاء رب, اللہ سے ملنا ہے. اس کو فوراً نہ جوڑ دیجیے گا اس بحث سے کہ جو بحث علم کلام میں ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کا چہرہ نظر آئے گا یا نہیں, دنیا میں نظر آئے گا یا نہیں, نظر آ سکتا ہے یا نہیں, یہ سب علم کلام کی بحثیں اپنی جگہ ہیں. ایک عظیم الشان نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے مفسر قرآن حضرت علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے, علامہ محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان, اسی مقام پر. اس کے بعد کی جو آیت ہے لقاء اللہ سے بعد کی آیت, پہلے اسے بھی توجہ دلا دوں پھر ایک مطلب کی طرف اشارہ کروں. من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وهو السمیع العلیم, جو بھی اللہ سے ملنے کی آرزو رکھتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی مقرر کی ہوئی مدت پوری ہونے والی ہے. وہ وقت آئے گا, وہ ساعت آئے گی, وہ گھڑی آئے گی, لقاء اللہ کا شرف نصیب ہوگا. جو مناجاتیں ہماری زبانوں تک آ جاتی ہیں وہ ان کا بھی سننے والا ہے, جو آرزوئیں ہمارے دل میں مچلتی ہیں وہ ان کا بھی جاننے والا ہے. اسی لیے لفظ یہاں دو آئے, وہو السمیع العلیم, اس کے فوراً بعد ومن جاہدا فإنما یجاہد لنفسه, اور جس نے بھی مجاہدہ کیا بس اس نے اپنے نفس کے لیے مجاہدہ کیا ہے. ان اللہ لغنی عن العالمین, اللہ تمام عالمین سے غنی ہے, مستغنی ہے, محتاج نہیں ہے, بے نیاز ہے, غنی علی الاطلاق ہے. اللہ اس کا محتاج نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے محنت و مزدوری کریں. ہم جو کچھ بھی محنت و مزدوری کر رہے ہیں اپنے لیے کر رہے ہیں, جن آزمائشوں سے بھی گزر رہے ہیں اپنے نفس کی خاطر. یعنی کیا؟ ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسه, یہ پہلے عرض کر چکا ہوں کسی دن یہیں, ابھی اس سلسلے مجالس میں بھی, کہ جاہد اور اجتہد یہ سب ایک ہی روٹ ورڈ سے نکلنے والے الفاظ ہیں, جیم ہے دال, جہاد اجتہاد مجاہدہ. جہاد کی بحث میں ایک روایت مشہور ہے, معروف ہے, متفق علیہ ہے, متفقہ روایت ہے تمام مسالک کے درمیان, کہ کچھ لوگ ایک جنگ سے پلٹے, زخمی تھے, خون بہہ رہا تھا, ہتھیار ابھی دھوئے نہیں تھے, ہتھیار تھے, جنگ سے پلٹے, تھکے ہوئے, زخم خوردہ, شہید کچھ لوگ ہوئے, کچھ لوگ شہادت کی آرزو دل میں لیے ہوئے واپس آ گئے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے گزرے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں نے جہاد اصغر تو کر لیا, ابھی جہاد اکبر باقی ہے. اب جہاد اصغر, جان جاتی ہے, زخم لگتے ہیں, پامال ہوتے ہیں لوگ, اس کو کہہ رہے ہیں جہاد اصغر, تو بھی جہاد اکبر کیا ہوگا؟ لوگوں نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, یہ جہاد اصغر ہے تو جہاد اکبر کس کا نام ہے؟ کا جہاد نفس. دوسرے سے جنگ کرنا آسان ہے, اپنی نفس سے جنگ کرنا, دوسرے کو زیر کر لینا آسان ہے, اپنے آپ کو زیر کر لینا, اپنی آرزوؤں کو, اپنی خواہشوں کو, اپنی امنگوں کو, اپنی تمناؤں کو, اپنے غیظ کو, اپنے غضب کو, اپنے طیش کو, اپنے حسد کو, اپنے کینے کو, ان سب کو کچلنا اور فاتح بننا, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کریمہ کو اس حدیث شریف میں جو فرمایا ہے کہ یہ جہاد اکبر جہاد نفس ہے، عرفا نے بحث کی ہے اور کہا ہے کہ یہ جہاد اکبر اس لیے فرمایا حضرت نے کہ صرف دو ہی جہاد کا وہاں ذکر کیا تھا، جہاد اصغر، اور اس اصغر کے مقابلے میں یہ اکبر تھا. لیکن جہاد کے تین مراتب ہیں، اگر اس تیسرے مرتبے کا ذکر بھی فرماتے حضرت اسی مقام پر تو یقیناً اس جہاد کو جہاد اوسط کہتے، جہاد اکبر اس سے بھی بڑا جہاد ہے. اب اور حیرت میں اضافہ ہوا. دوسروں سے اسلحہ لے کر جنگ کرنا، جان دے دینا میدان جنگ میں لڑتے ہوئے، یہ جہاد اصغر. اپنے نفس سے جنگ کرنا، یہ جہاد اوسط. تو اب جہاد اکبر کون سا ہے؟ اس سے بڑا جہاد کون سا ہے؟ یہ جو جہاد ہے جو اپنے نفس سے کرتے ہیں آپ، اسی کا دوسرا نام تقویٰ ہے. قرآن مجید نے کہا ہے کہ تزودوا فإن خیر الزاد التقویٰ، تم اپنے لیے زاد راہ فراہم کرو، توشہ راہ فراہم کرو، اس لیے کہ بہترین زاد اور بہترین توشہ تقویٰ ہے. سفر میں جو لے جاتے ہیں ساتھ میں زاد راہ، وہ تقویٰ ہے. یعنی تقویٰ زاد راہ ہے، راہ کسی مقصد و منزل تک پہنچاتی ہے، اور مقصد پر پہنچنے کے بعد بھی مقصود کچھ اور ہوتا ہے. توجہ ہے، آپ یہاں سے چلیں مشہد مقدس کے لیے، زیارت کے لیے تشریف لے جائیں، کربلا کے لیے جائیں، نجف کے لیے جائیں، تو آپ اپنے ساتھ کچھ زیادہ راہ لے جائیں گے. ہم کہیں بھائی وہاں موسم ایسا ہے، مثلا گرمی کا موسم ہے یا سردی کا موسم ہے، موسم کی مناسبت سے لباس ساتھ میں رکھ لیجئے، غذا ساتھ میں رکھ لیجئے، وہاں چیزیں مہنگی ہیں، یہاں سے اپنے ساتھ لے جائیے کھانے پینے کی چیزیں. یہ سب کیا ہے؟ زیادہ راہ. ایک ہے زیادہ راہ، ایک ہے راہ جو طے کریں گے. مقصد کیا ہے؟ کربلا. کربلا پہنچنے کے بعد مقصود کیا ہے؟ حسین. ٹھیک ہے نا؟ نجف گئے، راہ طے کی، مقصد کیا ہے نجف؟ مقصود کیا ہے؟ علی. مدینے گئے، مقصد کیا ہے مدینہ؟ مقصود کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توجہ ہے آپ کی؟ تقویٰ اور نفس کی تربیت یہ خود زاد راہ ہے. تو پھر راہ کیا ہے اور مقصد کیا ہے اور مقصود کیا ہے؟ سامنے کی بات ہے یا نہیں؟ مقصود ذات حق سبحانہ و تعالی ہے، وہ ہے مقصود. گوہر مقصود اللہ کی ذات ہے. جب تک یہ شعور بیدار نہیں ہوگا اس وقت تک سارے اعمال کیفیت سے خالی رہیں گے، لذت سے خالی رہیں گے. اللہ مقصود ہے، اللہ مقصود ہے. اور جب اللہ مقصود ہے، جب اس لذت سے آشنا ہو جائیں، بس دو تین فقرے عرض کروں گا کافی. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد. قرآن ہے اسے بلندی. اگر ہم مقصد سے آشنا ہو جائیں، اللہ مقصد ہے، پھر اندازہ ہوگا کہ محمد اور آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام یا تمام انبیاء، تمام اوصیاء، تمام اولیاء اللہ اللہ کی راہ میں پیش آنے والے مصائب کو کیوں اس طرح قبول کرتے ہیں کہ جیسے کوئی نعمت آتا رہی ہو. کسی اور کی بات نہیں، آپ کربلا کا تذکرہ برابر سنتے رہتے ہیں. کل جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا ذکر ہو رہا تھا، آج گویا روز شہادت، میں شہادت کہتا ہوں، روز شہادت جناب خدیجۃ الکبریٰ. اصطلاحاً آپ وفات و شہادت میں فرق کرتے ہیں. جس رسول نے فرمایا ہے کہ جو ہم محمد و آل محمد کی محبت پر مر جائے وہ شہید مرتا ہے، تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کی وفات کیا وفات ہے؟ اسے شہادت نہیں کہیں گے آپ؟ وہ بھی ان مصائب کے بعد، تین برس شیب ابی طالب میں بھوکے پیاسے گزارنا گھاس کھا کر پتے کھا کر پیڑ کے کہ جسم مبارک آپ کا سبز ہو گیا تھا. میں نے کل عرض کیا تھا کہ کربلا کی 3 دن کی پیاس کتنی شدید پیاس تھی, بی بی خدیجۃ الکبریٰ کتنے دن پیاسی رہی ہیں, کتنا کتنا سا پانی ملا, کتنی غذا ملی, کیا ملا. اس کے باوجود وہ تمام عیش و تنعم کی زندگی چھوڑ کر یہ ابتلا کی زندگی قبول کرنے کے معنی کیا تھے؟ یا کربلا میں آ جائیے. کربلا میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت دشمن بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں روز عاشورہ صبح سے لے کر اور عصر عاشور تک ہم چہرہ حسین کو دیکھ رہے تھے, جیسے جیسے مصیبتیں بڑھتی جاتی تھیں حسین کا چہرہ دمکتا جاتا تھا. اللہ اکبر, دشمن کی گواہی ہے. حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ دمکتا جاتا تھا, چہرے کے نور میں اضافہ ہوتا جاتا تھا. افسردگی نہیں, پشمردگی نہیں, چہرہ پیلا نہیں پڑ رہا تھا, زرد نہیں ہوا جا رہا تھا, لہو بہہ رہا تھا اور چہرے کا نور بڑھ رہا تھا. یہ تھے حسین اللہ کی, مقصود حسین کا ذات گرامی ہے حق سبحانہ. توجہ ہے, ہم آپ گریہ کریں, عزاداری کریں, مگر روح عزا, روح عزا کو سامنے رکھیں. روح عزا بھی یہی ہے, حق تک پہنچنا, اسے نہ بھولیں, اللہ کو نہ بھولیں, لفظ اللہ, ذات اللہ گوہر مقصود ہوا ہے, اس تک پہنچنا ہے. گریہ کریں, ماتم کریں, عزاداری کریں. برابر یہ جملہ کہتا رہتا ہوں, ان آنکھوں کا کام, یہ جو آنکھیں ہمارے چہرے پہ ہیں, ان آنکھوں کا کام ہے آنسو بہانا. یہ آنسو بہائیں گی, مگر دل کی آنکھوں کا کام کچھ اور ہے, عقل کی آنکھوں کا کام کچھ اور ہے. جس طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جملہ ہے, حضور نے نماز پڑھی, کہا صلو کما رأیتمونی اصلی, تم ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھو نماز پڑھتے ہوئے. حج کے لیے تشریف لے گئے, کہا خذو مناسککم عنی, جیسے میں حج کر رہا ہوں ایسے تم حج کرو. اسی طرح میدان کربلا میں آنے کے بعد حسین کی صدائے حال یہ تھی کہ دیکھو جیسے میں جہاد کر رہا ہوں ایسے تم جہاد کرنا سیکھو, دیکھو میں جیسے اللہ کی بندگی کر رہا ہوں ایسے تم اللہ کی بندگی کرنا سیکھو, دیکھو جیسے میں تلوار کے سائے میں نماز پڑھ رہا ہوں ایسے تم نماز پڑھنا سیکھو, دیکھو جس طرح میں اذان دے رہا ہوں تم اذان دینا سیکھو, جس طرح میں تمام مصیبتوں کو برداشت کر کے حق کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں ایسے تم آگے بڑھنا سیکھو. یہ تھی صدائے حال حضرت سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام. پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے معصومین کی سیرت, ان کے فضائل اور مصائب سب سے عبرتیں حاصل کر سکیں. پروردگار ہمیں ہمارے امام زمانہ کا وفادار بنا دے. پروردگار امام زمانہ کو جلد اذن ظہور عطا فرما, اور ہمیں ان کے قدموں میں اپنی جانوں کو نثار کرنے کی توفیق عطا فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ.